السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
زکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی میں ایک مرتبہ پھر توسیع کر دی گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا. میانمار کے مغربی ساحل کے قریب ایک مسافر بردار فیری کے ڈوبنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجن بھر لاپتہ ہیں. فیری میں 200 سے زائد لوگ سوار تھے. اور عالمی خبروں میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بات واضح نہیں کہ آیا امریکہ اور دوسری عالمی قوتیں 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تک ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی سمجھوتے پر پہنچ سکیں گی یا نہیں. اور ونوتا کے صدر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں. جنوبی بحر الکاہل کے اس جزیرہ ملک کو ایک تباہ کن سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز زکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے عدالتی حکم کے ایک روز بعد ملزم کو پھر تحویل میں لے لیا گیا. زکی الرحمان لکھوی کو دوبارہ تحویل میں لینے کے احکامات ہفتے کو جاری کیے گئے تھے جبکہ جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو اسے رہا کر دیا جائے. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز زکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے عدالتی حکم کے ایک روز بعد ہی ملزم کو مزید ایک ماہ کے لیے تحویل میں رکھنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے. 2008 میں ہوئے ممبئی حملوں کے سلسلے میں پاکستان میں جاری مقدمے کے علاوہ 6 سال قبل ایک شخص کے اغوا کے مقدمے میں بھی زکی الرحمان لکھوی ضمانت رہا ہو چکے ہیں لیکن حکومت نے انہیں خدشہ نقصِ امن کے قانون کے تحت 19 دسمبر کو ایک ماہ کے لیے نظر بند کر دیا تھا جس میں 2 بار ایک ایک ماہ کی توسیع کی گئی. بھارت نے زکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی اور جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر پاکستان سے شدید احتجاج کیا اور نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. پاکستان کے سفارتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے اس سلسلے میں احتجاج کیا گیا. ذرائع کے مطابق پاکستان نے اپنے ہائی کمشنر کی طلبی پر بھارت سے تشویش کا اظہار بھی کیا. بھارت 26 نومبر 2008 کو اپنے اقتصادی مرکز ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام پاکستان میں موجود لشکر طیبہ پر عائد کرتا ہے. پاکستان نے 2009 میں زکی الرحمان لکھوی سمیت 7 دیگر افراد کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ شروع کر رکھا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن پسماندہ ترین صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فوجوں نے رواں ہفتے لیڑا بگتی میں جاری سرچ آپریشن میں کم از کم 13 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک اور بھاری مقدار میں اسلحہ برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان کے قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن پسماندہ ترین صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے رواں ہفتے ڈیرہ بگٹی میں جاری سرچ آپریشن میں کم از کم 13 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک اور بھاری مقدار میں اسلحہ برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایف سی کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک عرصے سے قدرتی گیس کی پائپ لائنوں اور بجلی کے بڑے کمبوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کرنے والے تخریب کاروں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس میں فرنٹیئر کور کے 1000 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. جمعے کو ضلع ڈیرہ بگٹی کے 2 علاقوں دریجن نالا اور رستم بازار میں ایک کارروائی کے دوران مشتبہ عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپ بھی ہوئی. بیان کے مطابق مارے جانے والے افراد مبینہ طور پر گیس پائپ لائنوں کو بم دھماکے سے اڑانے اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے 30 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے علاوہ دیسی ساختہ بم اور جدید اسلحہ بھی برامد کیا گیا. دوسری جانب بلوچ ریپبلکن پارٹی نے ایف سی کے دعووں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مارے جانے والے عام شہری تھے. شورش زدہ علاقے میں ذرائع ابلاغ کی رسائی تقریباً ناممکن ہے جس کی وجہ سے آزاد ذرائع سے یہاں آنے والی علاقتوں کی تصدیق مشکل ہے. ڈیرہ بگٹی میں قدرتی گیس کے 90 سے زائد کنویں ہیں جہاں گیس نکالنے کے بعد پائپ لائنوں کے ذریعے اسے سوئی کے مقام پر گیس پلانٹ منتقل کیا جاتا ہے. عسکریت پسند آئے روز نہ صرف ان پائپ لائنوں کو بلکہ صوبہ پنجاب اور سندھ جانے والی گیس پائپ لائنوں کو بھی دھماکہ خیز مواد سے اڑاتے رہتے ہیں. رواں سال کے اوائل میں بلوچستان ہی میں شدت پسندوں نے ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن کو بھی تباہ کر دیا تھا، جس سے ملک کے ایک بڑے حصے کو بجلی کی فراہمی کئی گھنٹوں تک معطل رہی۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی سنجیدہ کوششوں کی بدولت ماضی کی نسبت حالات میں قابل ذکر حد تک بہتری آئی ہے، اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہاں بھی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کا کلا کھما کرنے میں مصروف ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
قبائلی علاقوں کے حکام اور فوجی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی کامیابی کے بعد اب عارضی طور پر بے گھر ہونے والے خاندانوں کی مرحلہ وار ان کے آبائی علاقوں میں واپسی کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں شمالی و جنوبی وزیرستان اور خیبر ایجنسی سے شورش پسندی اور شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے علاقوں کو واپسی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ہفتے کو پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان نے صحافیوں کو بتایا کہ 16 مارچ سے جنوبی وزیرستان، 20 مارچ سے خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ اور 31 مارچ سے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل شروع ہوگا۔
جنوبی وزیرستان سے آغاز ہوگا اور وہ اس کی تحصیل جو ہے سرکی اور سرگوگا کے تحصیلوں سے شروع ہوگا اس کا واپسی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری 20 تاریخ کو ہم خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ کے اکاخیل کے علاقے سے اس کی واپسی شروع ہوگی، اور پھر 31 مارچ کو شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے علاقے سے مرحلہ وار جو ہے وہ پروگرام ان کی واپسی کا شروع ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد وہاں سے نقل مکانی کر کے افغانستان چلے جانے والے قبائلی بھی کرم ایجنسی کے راستے واپس آ چکے ہیں۔ ان کے بقول اب تک تقریباً 1,26,000 افراد واپس پہنچے ہیں، جن کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس کی وجہ سے یہاں سے تقریباً 6,00,000 افراد نقل مکانی کر کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر مقیم ہوئے۔ گزشتہ اکتوبر میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز ایک اور قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی کیا گیا، اور یہاں سے بھی لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں اب تک سینکڑوں ملکی و غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا گیا ہے، جبکہ حکام کے بقول شدت پسندوں کی تخریبی کارروائیاں کرنے کی صلاحیت کو بھی تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے ہمراہ پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان بھی موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے صاف کروائے گئے علاقوں میں لوگوں کی واپسی کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جا رہا ہے۔ لوگوں کی مرحلہ وار واپسی کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
اب ایک انجینئرز کے کچھ ریسورسز ہیں، سیٹ ریسورسز آپ کے پاس، ایک جگہ پہ کام کمپلیٹ کریں گے، پانی کا کام ہے، بجلی کا کام ہے، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ایک جب کمپلیٹ کریں گے تو اسی انہیں ریسورسز کو ہم نے ری یوز کرنا ہے۔ اگر ہم چاہیں گے کہ سب کو کٹھے لے آئیں تو آن گراؤنڈ چیزیں نہیں ہوں گی، لوگوں کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی۔
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہے گی، اور اس کی وجہ سے متاثر ہونے والوں کے ساتھ بھی ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے امریکہ بھی پاکستان کو معاونت فراہم کرتا آ رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ یہ بات واضح نہیں کہ آیا امریکہ اور دوسری عالمی قوتیں 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تک ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی سمجھوتے پر پہنچ پائیں گی یا نہیں۔ مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں سرمایہ کاری کی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر بات کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ بات چیت کا مقصد محض سمجھوتا طے کرنا نہیں بلکہ درست سمجھوتا طے کرنا ہے۔ انہوں نے رپورٹروں سے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آیا سمجھوتا طے کر سکتے ہیں یا کسی سمجھوتے کو طے کرنے کے قریب ہیں۔ جان کیری نے نے کہا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن اہم اختلافات باقی ہیں اور پھر پیش رفت کے لیے ایران کو کڑے اور اہم انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایرانی ہم منصب جاوید ظریف سے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں اتوار سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ مصر کے مقام شرم الشیخ میں منعقد ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس کے موقع پر جان کیری نے بتایا کہ یہ واضح نہیں کہ 47 امریکی ریپبلکنز کی طرف سے ایرانی لیڈروں کو متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں تحریر کیے مراسلے کا اثر بات چیت پر کس انداز سے مرتب ہوگا۔ جان کیری نے کہا کہ اس مراسلے میں ایران کو خبردار کیا گیا تھا کہ امریکہ کے آئندہ صدر ممکن ہے تہران کے ساتھ کیے گئے کسی بھی جوہری سمجھوتے کو کسی وقت ختم کر دیں، اور یہ کہ کانگریس اس سمجھوتے میں تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ اس انتباہ سے ممکنہ طور پر بات چیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
A direct interference in the negotiations of the executive department. It is completely without precedent.
جان کیری کہتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے والے مذاکرات میں براہ راست مداخلت ہے اور اس کی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ بات بھی ناگزیر ہے کہ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے کہ انہیں انتظامیہ اور صدر کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے یا نہیں، جو کہ آئین کا تقاضا ہے، یا پھر کانگریس کے 535 ارکان سے رابطہ کیا جائے۔ امریکہ کے اعلی سفارتکار نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے اور کچھ پیش رفت ہونے کے باوجود اہم اختلافات باقی ہیں۔ امریکہ اور اس کے حلیف برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی کے پاس مارچ کی ڈیڈ لائن ہے کہ وہ ایران کی طرف سے یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو محدود کرنے کے سمجھوتے کا خاکہ ضرور طے کریں، جس کے عوض کچھ پابندیاں اٹھا لی جائیں گی جن کی وجہ سے ایران کی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے مرکزی سراغ رساں ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ داعش گروپ پوری طرح مسلح اور مالی طور پر مستحکم ہے لیکن ناقابل شکست نہیں۔ جان برینن نے نیو یارک میں خارجہ امور کی کاؤنسل کو بتایا کہ عسکریت پسندوں کی طرف سے امریکہ میں حملوں کا خطرہ ہے۔
ISIL is well armed and well financed. Its fighters are disciplined, committed and battle hardened.
سی آئی اے کے سربراہ جان برینن کہتے ہیں کہ داعش بھرپور انداز میں مسلح ہے اور مالی اعتبار سے مستحکم بھی۔ اس کے جنگجو منظم ہیں اور لڑائی کے ماہر۔ اگر داعش کا مقابلہ نہ کیا گیا تو یہ گروپ نہ صرف شام اور عراق کے لیے سنگین خطرہ بنے گا بلکہ خطے اور خطے کے باہر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں امریکہ میں اور ہمارے حلیفوں کے ملکوں میں بھی حملوں کا خطرہ ہے۔ یہ ایک طویل جدوجہد ہوگی، داعش کو راتوں رات شکست نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جان برینن کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں سے داعش کی فوجوں کو نقصان پہنچا ہے اور ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ان کی قوت متاثر ہو رہی ہے۔ اسی دوران عراق میں سرکاری افواج نے داعش عسکریت پسندوں سے تکریت کو واپس لینے کے لیے اپنی کارروائی میں شدت پیدا کر دی ہے اور مبینہ طور پر داعش کا کنٹرول وہاں کمزور ہو رہا ہے۔ کیمرون نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ اس کی فوج بوکو حرام کے مشتبہ افراد کو منظم انداز میں ہلاک کر رہی ہے۔ وسطی افریقی ملک میں حقوق انسانی کے گروپوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ ان رپورٹوں کے پیش نظر کہ سینکڑوں مشتبہ افراد کو کیمرون کی نائجیریا سے ملنے والی شمالی سرحد کے علاقے میں، جو بوکو حرام کے مضبوط گڑھ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، موت کی سزائیں دی گئی ہیں، ممکنہ جنگی جرائم کے بارے میں تحقیقات کرائے۔ یوانڈے سے موکی ایڈون کنزگا کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
کیمرون کی حکومت کے ترجمان اور وزیر مواصلات عیسا چروما بکاری نے کہا کہ حقوق انسانی کے گروپوں کی یہ رپورٹیں کہ ملک میں سرسری سماعت کے بعد بوکو حرام کے مشتبہ ملزمان کو موت کی سزائیں دے دی جاتی ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں۔ جمعے کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بوکو حرام کے قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جاتا ہے اور ملک کے قوانین کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ کیمرون کے وزیر مواصلات نے حقوق انسانی کے علاقائی گروپ ریڈاک کی جنوری میں شائع کردہ رپورٹ کو مسترد کر دیا، جس میں کیمرون کی فوج پر بوکو حرام کے مشتبہ کارکنوں کے خلاف زیادتیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ بعض مشتبہ افراد جن کے بارے میں حقوق انسانی کے گروپ کا کہنا ہے کہ انہیں مار دیا گیا، وہ دسمبر میں اس کے ایک روز بعد جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا نظر بندی سیل میں مردہ پائے گئے۔ ان کے الفاظ،
In the early morning, it was noticed that 25 out of the 56
صبح کے وقت یہ پتا چلا کہ 56 میں سے 25 افراد مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا اور ان کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ چروما نے کہا کہ کیمرون کی حکومت نے ان کی اموات کے اسباب کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک سینئر فوجی افسر کو، جس کا انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے الفاظ،
I can already state here that at this stage of investigation, no evidence
میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تحقیقات کے اس مرحلے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان افراد کو قصداً قتل کیا گیا ہے. اور ایسے میں جبکہ نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے، دور دراز شمالی خطے کے اس وقت کے فوجی کمانڈر کو برطرف کر کے مزید تحقیقات کے لیے عدالت کے سپرد کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ مشتبہ افراد کس طرح مرے. ریڈ ڈاک نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ کیمرون کی فوج نے اطلاعات حاصل کرنے کے لیے مشتبہ ملزمان کو اذیتیں دیں اور یہ کہ 50 قیدیوں کا دم گھٹ گیا. کیمرون، چیڈ اور نائجیریا کی فوجیوں نے اس سال کے اوائل میں بوکو حرام کے خلاف کارروائی شروع کی تھی جو اسلامی خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. قمر عباس چافری، اردو، VOA، واشنگٹن.
سیرا لیون کے نائب صدر سیمول سیم سومانا نے امریکہ سے پناہ مانگی ہے کیونکہ فوجیوں نے ہفتے کے روز ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا. مسٹر سومانا کہتے ہیں کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر نہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا وہ دارالحکومت فری ٹاؤن میں امریکی سفارت خانے میں ہیں. امریکی سفارت خانے نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. وانوتو کے صدر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں. جنوبی بحر الکاہل کے اس جزیرہ ملک کو تباہ کن سمندری طوفان پیم کا سامنا رہا. جاپان میں تباہی اور آفات میں کمی سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بالڈوین لانسڈیل نے کہا کہ وہ انتہائی دکھ میں یہ خطاب کر رہے ہیں. کئی جزائر کے میں مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے، جس کے معنی یہ ہیں کہ طوفان کی شدت کے بارے میں مکمل اندازہ لگانے میں کچھ وقت لگ جائے گا. طوفان کے ساتھ چلنے والی 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں سے پورے دیہات تباہ ہو گئے. آسٹریلیا نے کہا کہ اس نے امداد کے لیے ہنگامی ٹیم تیار کر دی ہے. امدادی اداروں کو امید ہے کہ اتوار کے روز امدادی اشیاء پہنچانے کا آغاز کیا جا سکے گا، جبکہ توقع ہے کہ ساحلی شہر ویلا میں موجودہ ہوائی اڈے کو بھی کھول دیا جائے گا. بھارت کی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں ایک معمر راہبہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. راہبہ نے ان افراد کو مشنری اسکول میں ڈکیٹی سے روکنے کی کوشش کی تھی. ابھی تک کسی حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. راہبہ کی عمر 70 کی دہائی میں ہے اور انہیں سیریس حالت میں ہسپتال میں داخل کیا گیا. یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب بھارت میں عورتوں کے خلاف جنسی تشدد کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. عراق میں کرد حکومت نے کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے عسکریت پسند نے کرد پیشمرگا افواج کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے. کردستان کی علاقائی سلامتی کونسل نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ شمالی عراق میں جنوری میں خودکش بم دھماکے میں کلورین گیس استعمال کی گئی. داعش گروپ پر شبہ ہے کہ وہ ماضی میں بھی عراق اور شام میں اپنے حملوں میں کلورین گیس استعمال کرتا آیا ہے. کرد حکومت کے اس الزام کی آزادانہ طور پر توثیق نہیں ہو سکی. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ لڑائی میں بتدریج کمی ہو رہی ہے. انہوں نے گزشتہ کئی دنوں میں کسی بھی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہ ملنے کا حوالہ دیا، لیکن مسٹر پوروشینکو نے یوکرین کے 1+1 ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اگر لڑائی میں دوبارہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ یوکرین یورپی یونین کے بعض ملکوں سے فوری طور پر حساس ہتھیار وصول کرے گا، لیکن انہوں نے ان ملکوں کے نام نہیں بتائے. چین نے بیجنگ کے لیے میانمار کے سفیر کو طلب کیا ہے اور سرحد پر گشت کے لیے لڑاکا طیارے روانہ کیے ہیں، جس سے پہلے میانمار کے ایک جنگی جہاز سے بم گرا جس سے چین کی سرحد کے اندر 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. چین کے نائب وزیر خارجہ لیو زیمن نے میانمار کے سفیر ٹھت لن اوہو کو احتجاج کرنے کے لیے طلب کیا. میانمار کے مغربی ساحل کے قریب ایک مسافر بردار فیری کے ڈوبنے سے کم از کم 33 افراد ہلاک جبکہ درجن بھر لاپتہ ہو گئے ہیں. اس فیری میں 200 سے زائد مسافر سوار تھے. اونگ ٹاکون نامی یہ فیری جمعے کو دیر گئے سمندری طوفان میں ڈوب گئی تھی جب مغربی ریاست راکھائن جا رہی تھی. مالدیپ کی ایک عدالت نے ملک کے سابق صدر اور حزب مخالف کی جماعت کے سربراہ محمد نشید کو 13 سال قید کی سزا سنائی ہے. 3 ججوں پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر دیا. امریکہ کے صدر براک اوباما کہتے ہیں کہ کالج کی ڈگری متوسط طبقے میں شمولیت کی یقینی کلید ہے، لیکن یہ اس وقت انتہائی اہم ہے جبکہ کالج کی ڈگری انتہائی مہنگی بھی ہو چکی ہے. صدر نے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ ان کی انتظامیہ کالج کے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے متحمل ہو سکیں. امریکہ اور کیوبا کے عہدیدار دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے عمل پر ہوانا میں پیر کے روز سے بات چیت کا تیسرا دور شروع کر رہے ہیں. پوپ فرانسس نے پیش گوئی کی ہے کہ وہ رومن کیتھولک کی قیادت لمبے عرصے تک نہیں کریں گے. میکسیکو کے ایک نشریاتی ادارے نے پوپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا دور 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگا. پوپ فرانسس نے جمعے کے روز اپنے پاپائیت کے 2 سال مکمل کیے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا.
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ گروپ یعنی داعش نے بوکو حرام کی جانب سے وفاداری کا عہد قبول کرتے ہوئے تصدیق کر دی ہے کہ نائجیریا کا یہ عسکریت پسند گروہ ان کا تازہ ترین اتحادی ہے. مغربی افریقہ کے لیے وائس آف امریکہ کی ان لک نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ یہ پیش رفت بوکو حرام کے خلاف لڑائی میں امریکی معاونت کے لیے کیا مفہوم رکھتی ہے. مزید تفصیلات اسد احمد کی زبانی.
بوکو حرام کی عسکریت پسند گروپ داعش کے لیے وفاداری سے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ آیا امریکی فوج اپنے حملے میں نائجیریا کے اس گروپ کو ہدف بنائے گی. امریکی کانگریس کی یہ کمیٹی نے صدر کی جانب سے داعش کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے لیے مجوزہ اختیار کے بارے میں ایک سماعت کے دوران وزیر دفاع ایشٹن کارٹر سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا,
This is really focused on ISIL. And the associated forces there.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دستاویز کے مطابق یہ منصوبہ در حقیقت آئی ایس آئی ایل پر اور اس کی شریک کار فورسز پر مرکوز ہوگا جب وہ ہمارے یا ہمارے اتحادیوں کے خلاف کاروائیوں میں شامل ہوں گے, اور اس کی تشریح کی جا سکتی ہے, لیکن ابھی تک اس کی تشریح میں بوکو حرام جیسے گروپ شامل نہیں ہیں. پچھلے 10 برسوں کے دوران امریکہ کی فوج نے افریقہ میں اپنی موجودگی بہت کم رکھی ہے. حکمت عملی یہ رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے مقامی فوجوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اس خطے کے لیے امریکی معاونت میں فلنٹ لاک جیسی فوجی مشقوں کی تربیت شامل ہے. اس سال حال ہی میں علاقائی فوجی مشقوں کا اختتام چاڈ میں ہوا تھا, اور ان مشقوں میں شامل فوجی دستے وہاں جاری فوجی کارروائی کے لیے ایک حصے کے طور پر بوکو حرام کے خلاف لڑنے نائجیریا کے اندر اور اس کے سرحدی علاقوں میں چلے گئے تھے. لیکن امریکہ اور نائجیریا کے درمیان فوجی تعاون پچھلے سال بظاہر دباؤ کا شکار نظر آیا. نائجیریا کے عہدیدار امریکہ پر اس بنیاد پر نکتہ چینی کر چکے ہیں کہ نائجیریا کو فوجی ساز و سامان بیچنے سے انکار کیا گیا. نائجیریا نے دسمبر میں اپنے خصوصی فوجی دستے کے لیے امریکی تربیت روک دی تھی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ لیہی امینڈمنٹ کی وجہ سے امریکہ کے پاس انتخاب محدود رہا ہے. یہ قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث فوجی دستوں کی براہ راست معاونت سے روکتا ہے. امریکہ نائجیریا کی جانب سے فوجی طاقت پر مرکوز رد عمل پر اعتراض کر چکا ہے, اور اس نے اس کی بجائے اصل سیاسی اور اقتصادی وجوہات سے نمٹنے کے لیے ایک کلی انداز اختیار کرنے پر زور دیا ہے. امریکی فوج کو مشورے دینے والے ایک غیر منافع بخش تجزیاتی اور تحقیقی ادارے سی این اے کارپوریشن نے اس ہفتے جاری کی جانے والی اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق علاقائی کوششوں میں نائجیریا کے ہمسایہ ملکوں کو تھوڑی مدت کے لیے مدد فراہم کرے. سی این اے کارپوریشن کی ایک سینئر تجزیہ کار جولیا میکوارڈ کہتی ہیں کہ امریکہ نائجیریا کو اپنے انداز فکر پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس میں ناکام رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم جن پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امریکی حکومت ایک طرح سے غلط راستے پر چل رہی ہے, اس لیے نائجیریا کے اندر نائجیریا کی قیادت میں تبدیلی لانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. لیکن سی اے این کارپوریشن اور دوسرے تجزیہ کاروں کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ نائجیریا کو لازمی طور پر بوکو حرام کا ہمیشہ کے لیے شرازہ بکھیرنے کی کوشش کی ایک لمبے عرصے تک قیادت کرنی چاہیے. واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں افریقہ سینٹر کے ڈائریکٹر جے پیٹر پیم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ امریکہ حقائق اور ضروریات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے سیاست کرے.
Look, is the Nigerian government perfect? Clearly not. Are there things we would wish were different or better?
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ آیا نائجیریا کی حکومت خامیوں سے پاک ہے؟ یقینی طور پر نہیں. اور کیا ہماری یہ خواہش ہے کہ وہاں چیزیں مختلف یا بہتر ہوں؟ یقیناً ایسا ہی ہے. لیکن اختتام کار صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے سب سے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے گروپ بوکو حرام نے اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ اپنی اطاعت اور وفاداری کا اعلان کر دیا ہے. لیکن نائجیریا کیا چاہتا ہے؟ اس ہفتے واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل نے اپنے ایک فورم میں نائجیریا کی انٹیلیجنس کے اعلی عہدیداروں کی میزبانی کی, جنہوں نے امریکہ سے معلومات کے تبادلے اور نگرانی کے عمل یا آئی ایس آر میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا. نائجیریا کے ڈیفنس انٹیلیجنس کے سربراہ ریئر ایڈمرل گیبریل ای اوکویو نے اس فورم میں کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ان تمام علاقوں کے اوپر پروازیں کرتے ہیں, اور میرا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کے درمیان کوئی تعلق ہے جو آپ نے آئی ایس آر کے ذریعے دیکھا ہے اور اسی وقت ہم اس جگہ جا رہے ہوں, تو اس سے ہمیں بہت مدد ملے گی. لیکن اس قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک دن کے بعد یا اس کے 24 گھنٹوں کے بعد یہ معلومات ملتی ہیں کہ ہم نے وہاں کیا دیکھا. یہ ایک مسئلہ ہے. تجزیہ کار نائجیریا کی فورسز کے اندر خفیہ معلومات کی چوری پر اپنے خدشات ظاہر کر چکے ہیں۔ فوجی تربیت کے معاملے پر نائجیریا کے لیے امریکی سفیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تربیتی مشقیں دوبارہ شروع کرنے کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فکر فن میں آج ہم ذکر کریں گے بالی ووڈ کے خوبرو ہیرو ارجن رام پال کا۔ ساجن 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 ارجن نے کئی ہٹ فلموں میں اداکاری کی اور ایوارڈز اپنے نام کیے۔ اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فلم پروڈیوسر، ماڈل اور ہوسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ فلم پیار عشق اور محبت میں مرکزی کردار ادا کیا اور کئی ایوارڈ جیتے۔
پیار عشق اور محبت جو بھی ان کا نام لے پہلے دل کو تھام لے، نام لے سے ہی قیامت ہو جاتی ہے۔ پیار عشق اور محبت
پیار عشق۔ اس کے بعد ارجن نے بے شمار فلموں میں ہر طرح کے کردار ادا کیے۔ دل ہے تمہارا، دل کا رشتہ، اسمبھو، یقین، دیوانہ پن، تہذیب، وعدہ، ایک اجنبی، ڈان، اوم شانتی اوم، راک آن، راجنیتی، ہاؤس فل، ستیاگرہ، راون اور مڈ ڈے ان کی چند معروف فلمیں ہیں۔
کہاں کا نیائے ہم پوچھتے ہیں؟
ارے بھائی شانت رہیے، یہ کوتوالی تھانہ ہے۔
سر آپ چنتا مت کیجیے، ہم لڑیں گے آپ کے لیے۔ میں ارجن سر، آپ کے اسکول
ارجن راج ونش۔ 15 برسوں پہلے گنڈا گردی کے آروپ میں آپ کو اسکول سے نکال دیا تھا میں نے،
لیکن سر اب ہم جنتا۔
دھنیہ واد، مجھے آپ کی مدد نہیں۔
ہیروئن چکر ویو، عجب غزب لو اور انکار باکس آفس پر کوئی خاص کمال نہ دکھا سکیں۔
کس نے سوچا تھا یہ بھی دن دیکھنے کو ملے گا؟ میں اس کمپنی میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، آپ سبھی لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے
اس ریلیشن شپ سے فائدہ کس کا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں۔
We were friends.
مجھے اس پر بھروسہ تھا۔
کس نے کس پہ کیا تھا بھروسہ؟
ارجن نے سابق مس انڈیا اور ماڈل مہر جیسیہ سے شادی کی۔
ایک تیرے سوا کچھ نہ آئے نظر، ایک تیرے سوا کچھ نہ آئے نظر۔
ان کی دو بیٹیاں ہیں، ماہیکا اور مائرا۔ وہ 26 نومبر کو جبل پور میں پیدا ہوئی۔
تجھے ہمیشہ چاہوں، بس چاہوں، میں چاہوں، تیرا دیوانہ بن گیا جانے بتاؤں کیسے، ہاں کیسے، میں کیسے، تیرے لیے ہے پاگل ہر دھڑکن۔
بالی ووڈ میں ارجن نے خود کو لیڈنگ ایکٹر کے طور پر منوایا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد۔
عشق بڑا مشکل،
عشق نہیں آسان، عشق بڑا مشکل،
عشق کے راہی کو ملتی نہیں منزل،
عشق کے راہی کو ملتی نہیں منزل،
عشق میں کچھ بھی تو ہوتا نہیں حاصل،
عشق میں کچھ بھی تو
ہے کیا اس عشق کو کوئی سمجھ نہ پایا،
عشق نہیں جب بھی گھبرایا، دوریاں دل سہ نہیں پایا، کتنی دیوانی ہو گئی میں کچھ سمجھ نہ آیا، عشق نہیں جب بھی گھبرایا۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کے عدالتی حکم کے ایک روز بعد ملزم کو پھر تحویل میں لے لیا گیا۔ ذکی الرحمان لکھوی کو دوبارہ تحویل میں لینے کے احکامات ہفتے کو جاری کیے گئے تھے، جس سے پہلے جمعے کے روز ہائی کورٹ نے ملزم کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ بھارت نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی اور جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا اور نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے سفارتی ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ نے لکھوی کے معاملے پر بھارت کے غیر ضروری پروپیگنڈا کرنے پر اس سے احتجاج کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اپنے ہائی کمشنر کی طلبی پر بھارت سے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان کے قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی فوجوں نے رواں ہفتے ڈیڑہ بگتی میں جاری سرچ آپریشن میں کم از کم 13 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بیان کے مطابق مارے جانے والے افراد مبینہ طور پر گیس پائپ لائنوں کو بم دھماکے سے اڑانے اور سیکیورٹی فوجوں پر حملوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے 30 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے علاوہ دیسی ساختہ بم اور جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ دوسری جانب بلوچ ریپبلکن پارٹی نے ایف سی کے دعووں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ مارے جانے والے عام شہری تھے۔ قبائلی علاقوں کے حکام اور فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی کامیابی کے بعد اب عارضی طور پر بے گھر ہونے والے خاندانوں کی مرحلہ وار ان کے آبائی علاقوں میں واپسی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ کراچی میں ایک جانب تو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب ایم کیو ایم اپنے دفتر پر چھاپے کے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں ایک بااثر سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر پر رینجرز کے چھاپے کے بعد صورتحال بدستور تناؤ کا شکار ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے ہفتے کو پاکستان کے نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو میں الزام لگایا کہ ان کی جماعت کے کارکنوں کو بلا جواز نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیم فوجی فورس رینجرز کی طرف سے 9-0 پر چھاپے کے دوران گرفتار کیے گئے افراد میں سے 85 کو جمعے کو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 22 کو رہا کر دیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے ایک ملزم عمیر صدیقی پر سنگین الزامات بھی لگائے گئے ہیں اور رینجرز کے مطابق عمیر نے کئی اہم انکشاف بھی کیے ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم کے قائد کا کہنا ہے کہ وہ عمیر صدیقی کو نہیں جانتے اور ان کے بقول اگر کھلی عدالت میں مقدمہ چلا کر عمیر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو ان کی جماعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ادھر صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ رینجرز اور پولیس کو سیاسی اثر سے آزاد ہو کر کام کرنے دیا جائے۔
ہم نے پولیس اور رینجرز کو، خاص طور پہ رینجرز کے ڈی جی کو اور پولیس کے آئی جی کو، پرائم منسٹر اور جو لوگ وہاں سارے پولیٹیکل لوگ تھے موجود تھے، انہوں نے کہا ان کو ٹوٹل پاور دے دیں، یہ آزاد ہوں تاکہ پولیٹیکل انفلوئنس کے انڈر یہ کام نہ کریں، سیاسی کوئی بھی مداخلت نہ ہو اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، پھر یہ کامیابی ہوگی، یہاں ٹیررزم ختم ہوگا اور یقیناً آپ دیکھیں کہ یہاں کافی امپروومنٹ ہے، جہاں تک دہشت گردی ہے، جہاں تک اغوا برائے تعاون ہے، جہاں تک بھتا ہے۔
ایم کیو ایم کے اعلیٰ عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ جرائم اور دہشت گردی کے لیے ان کی جماعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے قطر کے ساتھ مایا قدرتی گیس درآمد کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ملک میں بجلی کی پیداوار پر پرانی والی لاگت کو کم کرنا ہے۔ تفصیلات ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان نے قطر کے ساتھ مایا قدرتی گیس یعنی ایل این جی کی درآمد کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد اس گیس کی پہلی کھیپ رواں ماہ کے اواخر میں پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ ملک میں ایل این جی آنے سے بجلی کی پیداواری لاگت میں ڈیزل کی نسبت 40% تک کمی آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بجلی کے پیداواری یونٹس کو ڈیزل اور فرنس آئل فراہم کرنے کے لیے اس کی درآمد پر انحصار کرتا رہا ہے اور یہ دونوں ایل این جی کے مقابلے میں قدرے مہنگے ہیں۔ ان کے بقول ایل این جی سستا اور زیادہ مؤثر بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ صاف اور ماحول دوست بھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ابتدائی طور پر ایل این جی بجلی کی پیداوار کے لیے کوٹ ادو پاور کمپنی اور پنجاب میں چار دیگر پیداواری یونٹس کو فراہم کی جائے گی۔ وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین مفتاح اسماعیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حکومت توانائی کا بحران حل کرنے اور سلامتی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔
انرجی کا بحران ہے جس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دو سال میں بجلی کے بحران کو ختم کر لیں گے، گیس کا بحران بھی ختم کر لیں گے۔ تو جب یہ بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا، آپ بجلی اور گیس لوگوں کو مہیا کر سکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہتری آئے گی۔
پاکستان کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے جس میں حالیہ برسوں میں خاصی شدت آ چکی ہے۔ بجلی اور گیس کی طلب و رسد میں فرق سے نہ صرف گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ اس سے صنعتی شعبے کو بھی قابل ذکر حد تک نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بجلی گھروں کو مائع قدرتی گیس پر منتقل کرنے سے پاکستان کو سالانہ $1 ارب کی بچت متوقع ہے۔ امریکہ بھی پاکستان کو توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے اعانت فراہم کرتا آ رہا ہے، جس میں بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے اور بجلی کے نظام ترسیل کو زیادہ فعال بنانے میں مدد بھی شامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے حالیہ دنوں میں جاری متضاد دعووں کی وجہ سے جنگ زدہ افغانستان میں امن مذاکرات کی کوششیں ابہام کا شکار ہیں۔ امن بات چیت کے مستقبل سے متعلق بے یقینی کی صورتحال سے ان خدشات میں اضافہ ہوا ہے کہ شاید ملک کو ایک اور خون ریز سال، ایسے میں جبکہ افغانستان میں بہار کا موسم جو کہ روایتی طور پر جنگ کا وقت ہوتا ہے شروع ہونے والا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے سنیے۔
افغانستان اور ہمسایہ ملک پاکستان، جہاں اعلی طالبان رہنما پناہ لیے ہوئے ہیں، کہ اعلی عہدیدار اپنے حالیہ بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں افغان حکومت اور انتہا پسند گروپ کے درمیان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ تاہم گزشتہ ماہ کے اوائل میں طالبان اس قسم کے دعووں اور رپورٹوں کی تردید کر چکے ہیں۔ جمعے کے روز ایک دفعہ پھر طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ روابط سے متعلق رپورٹوں کو اپنی تنظیم کے خلاف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا جنگ قرار دے کر رد کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ افغان حکومت سے بات چیت کے خاطر قطر میں واقع ان کے سیاسی دفتر کے کسی نمائندے نے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا ہے۔ صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کا شمار ان افغان عہدیداروں میں ہوتا ہے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں پر برسر عام بحث کر چکے ہیں۔ اسی قسم کا ایک بیان جمعرات کے روز صدر غنی کے ایک خاص مشیر احمد ضیاء مسعود کی جانب سے آیا ہے۔
ما انشاءاللہ قریب شاہد ہیں تغییرات خاص بودیں و تمایلات خیلی زیادہ از طرف طالبان وجود دارد که
دری زبان میں بات کرتے ہوئے احمد ضیاء کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے اور افغان حکومت بھی ان مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مسعود نے مزید بتایا کہ بات چیت سے متعلق کوششوں میں پیش رفت اگلے ماہ تک متوقع ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے قومی سیکیورٹی کے مشیر سرتاج عزیز نے بتایا تھا کہ امن مذاکرات کے لیے جاری کوششوں میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ صدر غنی اور مسٹر عبداللہ عبداللہ اس ماہ کے آخر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ جمعرات کے روز صدر اوباما نے صدر غنی سے ٹیلی فون پر افغانستان میں قیام امن کی خاطر افغان سیکیورٹی فورسز کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کی مشرقی ریاست مغربی بنگال میں ایک معمر راہبہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ راہبہ نے ان افراد کو مشنری اسکول میں ڈکیٹی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک کسی حملہ آور کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ راہبہ کی عمر 70 کی دہائی میں ہے اور انہیں سیریس حالت میں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب بھارت میں عورتوں کے خلاف جنسی تشدد کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ یہ بات واضح نہیں کہ امریکہ اور دوسری عالمی قوتیں 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تک ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی سمجھوتے پر پہنچ پائیں گی یا نہیں۔ مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں سرمایہ کاری کی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر بات کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ بات چیت کا مقصد محض سمجھوتا طے کرنا نہیں بلکہ درست سمجھوتا کرنا ہے. انہوں نے رپورٹروں سے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آیا ہم سمجھوتا طے کر سکتے ہیں یا کسی سمجھوتے کو طے کرنے کے قریب ہیں. جان کیری نے کہا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن اہم اختلافات باقی ہیں, پھر پیش رفت کے لیے ایران کو کڑے اور اہم انتخاب کرنے کی ضرورت ہے. جان کیری نے کہا کہ ایک رکاوٹ 47 ریپبلکن سینیٹرز کے خط کی وجہ سے ہو سکتی ہے جس میں ایرانی لیڈروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ آئندہ صدر اس سمجھوتے کو کسی بھی وقت ختم کر سکتا ہے. امریکہ کے کلیدی مذاکرات کار نے اسے براہ راست مداخلت قرار دیا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایرانی قیادت سے بات چیت کا آغاز نہیں ہوتا وہ ایران کے رد عمل کا اندازہ نہیں لگا سکتے. امریکہ اور پانچ بڑی طاقتیں اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں بات چیت شروع کر رہی ہیں. عراق میں کرد حکومت نے کہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے عسکریت پسندوں نے کرد پیشمرگہ افواج کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا. کردستان کی علاقائی سلامتی کونسل نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا کہ شمالی عراق میں جنوری کے مہینے میں خود کش بم حملے میں کلورین گیس استعمال کی گئی. داعش گروپ پر شبہ ہے کہ وہ ماضی میں بھی عراق اور شام میں اپنے حملوں میں کلورین کا استعمال کرتا رہا ہے. کرد حکومت کے اس الزام کی آزادانہ طور پر توثیق نہیں کی جا سکی. سیرا لیون کے نائب صدر سیموئل سامسومانا نے امریکہ سے پناہ مانگی ہے کیونکہ فوجیوں نے ہفتے کے روز ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا. مسٹر سومانا کہتے ہیں کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر نہیں ہے لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا وہ دارالحکومت فری ٹاؤن میں امریکی سفارت خانے میں ہیں. امریکی سفارت خانے نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. ونوتو کے صدر عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں جنوبی بحر الکاہل کے اس جزیرہ ملک کو ایک تباہ کن سمندری طوفان پیم کا سامنا کرنا پڑا. جاپان میں تباہی اور آفات میں کمی سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر بالڈوین لانس ڈیل نے کہا کہ وہ انتہائی دکھ میں یہ خطاب کر رہے ہیں. طوفان کے ساتھ چلنے والی 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہواؤں نے پورے دیہات کو تباہ کر دیا. آسٹریلیا نے کہا کہ اس نے امداد کے لیے ہنگامی ٹیم تیار کی ہے. امدادی اداروں کو امید ہے کہ اتوار کے روز امدادی اشیاء پہنچانے کا آغاز ہو سکے گا جب توقع ہے کہ ساحلی شہر ویلا میں موجود ہوائی اڈے کو کھول دیا جائے گا. امریکہ اور کیوبا کے عہدیدار دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے عمل پر ہوانا میں پیر کے روز سے بات چیت کا تیسرا دور شروع کر رہے ہیں. کیوبا کے کلیدی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ امریکہ کا کیوبا کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ تعلقات کی تشکیل رو کے لیے کوئی پیشگی شرط نہیں تھا.
So you can reestablish relations and then go.
کیوبا کی وزارت خارجہ کی سربراہ جو زوفینا ویڈال کا کہنا ہے کہ آپ تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں اور پھر سفارت خانے کھولنے کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش کی شرط نہیں, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرط نہیں تو یہ بات اہم ہے کیوبا کے لیے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ کیوبا کے لیے ایک ترجیح ہے. کیوبا کی کلیدی مذاکرات کار کا یہ بیان واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کے دوسرے دور میں دو ہفتے قبل سامنے آیا تھا. اس ملاقات کے بعد امریکہ کی طرف سے کیوبا مذاکرات کی کلیدی مذاکرات کار امریکہ کی معاون وزیر خارجہ رابرٹا جیکسن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سفارت خانے نے دوبارہ کھولنے کے بارے میں جو پیش رفت کی ہے اس کے نتیجے میں پاناما میں امریکہ سربراہ اجلاس سے قبل ایسا ممکن ہو سکے گا. تاہم ابتدائی بات چیت ہی سے ایک اہم نقطہ موجود ہے کہ کیوبا کی طرف سے سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ اس بات سے مربوط ہے کہ آیا امریکہ محکمہ خارجہ کی طرف سے دہشت گردوں کی معاون ملکوں کی فہرست سے کیوبا کو نکالے گا یا نہیں. امریکہ کی پالیسی کے ایک ماہر کا خیال ہے کہ تاریخ کیوبا کا ساتھ دے سکتی ہے.
کیوبا has been on this list since 1982. But every year the State Department reviews it.
Brookings Institute کے سینئر فیلو ٹیڈ پیکو نے کہتے ہیں کہ کیوبا 1982 سے اس فہرست میں شامل ہے اور محکمہ خارجہ ہر سال اس کا جائزہ بھی لیتا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اس بات کی کوئی شہادت یا تائید نہیں کہ کیوبا کو اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ پالیسی کے زیر نظر یہ حقائق ہیں کہ صدر اس سے آگاہ بھی ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں. کیوبا کے عہدیداروں کو اس فیصلے کا انتظار ہے, اور محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیوبا کی حیثیت کیا ہو اور اس جائزے کو جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے. امریکہ نے 5 عشروں سے بھی پہلے کیوبا پر تجارتی پابندیاں لاگو کرنے کے بعد وہاں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا. صدر براک اوباما نے جنوری میں اس سلسلے میں اقدام اٹھایا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی دوبارہ تشکیل کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں
زبردست مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا
اور خبروں کے بعد آئیے آپ کو سنواتے ہیں کچھ اور رپورٹیں امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ پیش خدمت ہے
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بڑے اور پیچیدہ مسائل کے حل میں وقت لگے گا خاص طور پر دنیا اور ایران کے درمیان اعتماد کے فقدان کے تناظر میں وہ واشنگٹن میں جرمن چانسلر اینگلا مارکل کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے لیکن چونکہ مذاکرات کرنے والے تمام فریقوں یورپی یونین P5+1 ملکوں اور ایران کے درمیان نومبر 2013 میں مشترکہ ایکشن پلان نامی عبوری معاہدہ طے پا چکا ہے اس لیے صدر اوباما کے بقول وقت کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا ہے سنجیدہ مسائل پر گفت و شنید ہوئی ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان فاصلے کم ہوئے ہیں ایران نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے جس کے تحت نہ صرف یہ کہ اس کا جوہری پروگرام منجمد ہوا ہے بلکہ جیسا کہ اس کی 20% تک افزودہ یورینیم کی فراہمی کے معاملے میں ہوا کلیدی عناصر کا رخ پلٹ دیا گیا صدر اوباما نے کہا کہ اس وقت مذاکرات ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایران کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے صدر اوباما کے الفاظ صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے متحد انداز میں ایک ایسا معاہدہ پیش کر رہے ہیں جسے P5+1 ملکوں کے اتحاد کی حمایت حاصل ہے اور جو ایران کو پرم جوہری طاقت رکھنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ہمیں یہ قطعی اور قابل تصدیق یقین دہانی کراتا ہے کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہے صدر اوباما نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جوہری مذاکرات میں کسی توسیع کی ضرورت ہے تمام فریق مارچ کے آخر تک کسی جامع معاہدے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے اور جون کے آخر تک کوئی جامع معاہدہ طے کرنے کے ہدف پر متفق ہو چکے ہیں صدر اوباما کے الفاظ
I don't see a further extension being useful if they have not agreed to the basic
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مزید توسیع سود مند ہو سکتی ہے اگر وہ کسی بنیادی ضابطے اور اس مرکزی نقطے پر متفق نہیں ہوتے کہ دنیا یہ یقین دہانی چاہتی ہے کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہے لیکن اگر کسی معاہدے کا لائحہ عمل تیار ہو چکا ہے لوگ اس کے بارے میں واضح ہیں کہ کیا کچھ درکار ہوگا اس کا خاکہ کیا ہوگا تفصیلات کیسی ہوں گی تو یہ ایک مختلف معاملہ ہے صدر اوباما نے اس وقت کا سب سے اہم سوال سامنے رکھتے ہوئے کہ آیا ایران کوئی معاہدہ کرنے کا سیاسی عزم اور خواہش رکھتا بھی ہے کہا کہ انہیں یعنی ایران کو کسی معاہدے کے لیے ہاں تک پہنچنے کے قابل ہونا ہوگا
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں پتہ ہے www.voanews.com/editorial
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل عشروں سے امریکی گھرانوں میں پیانو کا استعمال عام رہا ہے لیکن اب ملک بھر میں اس کی فروخت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہیں جو اسے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن اب بھی ایشیائی امریکیوں کی ایسی تعداد موجود ہے جو پیانو کے اہم کسٹمر ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیانو سٹور کو بچانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں یہ بدھ کی ایک شام ہے کالج پارک میری لینڈ میں پیانو لیکویڈیشن سینٹر کا عملہ معمول کے مطابق مصروف دکھائی دے رہا ہے یہ سب مختلف طرح کے پیانو کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے ہیں اس سینٹر کے مالک 40 سالہ نک مارگریٹاس جو اس انڈسٹری کے ماہر ہیں انہیں پیانو کی صنعت کے مستقبل سے متعلق تشویش ہے یہ لیکویڈیشن سینٹر واشنگٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا سٹور ہے جہاں پر سٹائن وے یاماہا اور کوائی جیسے مشہور برانڈز فروخت کیے جاتے ہیں لیکن اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہے مارگریٹاز اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے اس کاروبار کے بھرپور مواقع تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیانو کو فروخت کرنے کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیا اور اسے پہلے آنے والے شخص کو فروخت کر دیا، لیکن مجھے اس کے لیے 27 ٹیلی فون کالز آئیں۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ انہوں نے بعد میں مقامی اخبار میں ایک دوسرا اشتہار دیا کہ 500 پیانو درکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے استعمال شدہ پیانو بیچنے کے لیے لائن لگا دی، جبکہ ان میں خریدار بھی شامل تھے۔ لیکن اب چیزیں مختلف ہیں۔ مارگریٹاس کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پیانو کی صنعت کو زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایشیائی اور ایشیائی امریکی مارکیٹ میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ انجلیکا فرویڈ کی عمر 9 سال ہے۔ اس نے 3 سال قبل یولیجینیا اولیشکیوے سے پیانو سیکھنا شروع کیا، جو 1991 میں امریکہ آنے کے بعد سے پرائیویٹ پیانو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔
ایشین پیرنٹس ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ امپورٹنٹ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایشیائی والدین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ اسے گھر میں محض اس لیے نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس پر رقم خرچ کی ہے یا محض سیکھنے کے لیے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ انجلیکا کی ماں فلوریڈا جنگ کہتی ہیں کہ جیسی ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی مہارت میں بہتری آ رہی ہے، انہوں نے اس کے لیے زیادہ مہنگا پیانو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی کی دلچسپی اور سخت محنت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر ہچکچاہٹ کی اس کی حمایت کی، یعنی وقت اور مالی لحاظ سے ہر طرح سے اسے سپورٹ کیا۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں اس کی سب سے وفادار سامع رہوں گی اور عمر بھر اس کی تائید کروں گی۔ ایشیائی خاندانوں میں پیانو کی خرید اس کاروبار کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایشیائی صارفین اس لڑکھڑاتی صنعت کو سہارا دے سکیں گے۔ اگر محض ایشیائی کمیونٹی پیانو کو خرید رہی ہے تو پھر اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جائے گا کہ یہ کاروبار زیادہ عرصے تک منافع بخش طور پر چل سکے، لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور بھی بہت سے خریدار تلاش کرنے ہوں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تاہم WHO کی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ تیز آواز میں موسیقی سننے سے سماعت کی صلاحیت متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سال مارچ میں دنیا بھر میں کان کی حفاظت کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر عالمی ادارے صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس وقت 1.10 کروڑ نو عمر نوجوان اور بالغ افراد غیر محفوظ آواز میں ہیڈ فون کے ذریعے زیادہ دیر تک موسیقی سننے کی وجہ سے خود کو سماعت کے مستقل نقصان کے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اس تعداد میں دنیا کے متوسط اور زیادہ آمدنی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کی تعداد نصف کے برابر ہے جو اپنے موبائل فون، MP3 اور دیگر آڈیو آلات پر آواز کے غیر محفوظ درجے پر موسیقی سن رہے ہیں۔ تنظیم کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 4.30 کروڑ نوجوان جن کی عمر 12 سے 35 برس کے درمیان ہیں، وہ قوت سماعت کی کمزوری کے مسئلے سے دوچار ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس عمر کے لوگوں میں سے ہر 2 میں سے 1 ذاتی آڈیو آلات پر موسیقی سننے کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے اور 10 میں سے 4 لوگوں کی سماعت کھیل کے میدان، کلب اور دیگر شور والے مقامات سے متاثر ہوتی ہے۔ WHO سے وابستہ ڈاکٹر ایتھن گیٹ نے کہا کہ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو نوجوان قوت سماعت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ سماعت سے محروم ہو جانے کے بعد اس کا لوٹ آنا ممکن نہیں ہے، لیکن سادہ سی احتیاطی تدابیر سے لوگ سماعت کو نقصان میں ڈالے بغیر بھی موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ سماعت کے نقصان کے ممکنہ طور پر لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے علاوہ تعلیم اور روزگار پر تباہ کن نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ذاتی آڈیو پلیئر کے استعمال کو محدود کرنے اور دن میں ایک گھنٹے سے کم موسیقی سننے کی سفارش کی گئی ہے۔ تنظیم کی طرف سے آواز کے درجے کو ناپنے کے لیے ڈی بی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے مطابق 100 dB اونچی آواز کے شور کو 15 منٹ سے زیادہ سننا سماعت کے غیر محفوظ درجے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دن کے 8 گھنٹے سے زائد 85 dB شور کو سماعت کے لیے غیر محفوظ بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر شیلی چاڈنا عالمی ادارے صحت میں سماعت کے نقصان کی روک تھام کی تکنیکی افسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تنظیم کئی سالوں سے اس مسئلے پر غور کرنے میں مصروف عمل ہے، کیونکہ شور سماعت کے نقصان کی ان وجوہات میں سے ایک ہے جو قابل انسداد ہے۔ میک سیف لسننگ رپورٹ میں تنظیم کی جانب سے اسمارٹ فونز کی بڑھتی ہوئی فروخت کو ممکنہ خطرے کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، جس سے ذاتی آڈیو آلات تک رسائی اور موسیقی سننے کے لیے طویل دورانیے کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے، اور اس رویے سے سماعت کی صلاحیت کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک سابقہ تحقیق کے مطابق امریکہ میں 1994 سے 2006 کے درمیان نو عمر نوجوانوں میں سماعت کے نقصان کے کیسز کی تعداد 3.5 سے بڑھ کر 5.3 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہیڈ فون کے ذریعے موسیقی سننے والوں کی تعداد میں 1990 سے 2005 تک 75% اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کے بڑے ادارے ایپل انکارپوریٹڈ نے پیر کے روز اپنی جدید ترین ایپل واچ متعارف کرائی ہے۔ متعدد ایپلیکیشنز کی سہولت سے آراستہ یہ قیمتی ریسٹ واچ ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کا درجہ رکھتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی متعدد کمپنیاں جن میں جنوبی کوریا کی سیمسنگ اور ایل جی اور جاپان کی سونی شامل ہیں، پہلے ہی اسمارٹ واچز بنا چکی ہیں، لیکن دنیائی ٹیکنالوجی کی قداور کمپنی ایپل کو توقع ہے کہ 2015 میں ادارے کے بانی اسٹیو جابز کے انتقال کے بعد تیار کردہ یہ نئی مصنوعات صارفین کو اپنا گرویدہ کر لیں گی، جبکہ ادارے کی مصنوعات آئی فون اور آئی پیڈ پہلے ہی اپنے لیے ایک مقام پیدا کر چکی ہیں۔ ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے کہا ہے کہ ایپل واچ سے فون کالز کی جا سکتی ہیں، اس سے ای میلز پڑھی جا سکتی ہیں، موسیقی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، اور ذاتی ورزش پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے۔
ایپل واچ از دی موسٹ پرسنل ڈیوائس وی ہیو ایور کریٹڈ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپل واچ ایک ذاتی قسم کی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ڈیوائسز اب تک ہم نے بنائی ہیں یہ ان میں سے منفرد ہے۔ یہ بحث آپ کے پاس نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ پر بندی ہوتی ہے۔ ادارے نے سین فرانسسکو میں اپنی نئی پروڈکٹ کو شایان نشان طور پر متعارف کرایا۔ توقع ہے کہ اس نئی مصنوعات کا سستا ترین ماڈل $349 میں بکے گا، جس میں 19 کیرٹ سونے کے ماڈلز شامل ہوں گے جو $10,000 میں فروخت ہوں گے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے ماہ تک یہ واچ سٹوروں کی زینت بن جائے گی۔ کچھ مالی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پہلے برس کے اندر اندر 80 لاکھ سے 1.8 کروڑ کے درمیان ایپل واچز فروخت ہوں گی۔ حالیہ دنوں میں ایپل 29 کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے جنہیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے ڈاؤ جونز کے صنعتی سرمایہ کی اہم امریکی مصنوعات کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل اور انجینئر واٹک زورنیک. بہجت کو آپ یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات کل ہوگی پھر انہیں نیوز شوز کے اندر. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. یہ پروگرام آپ کو ہم جیسا کہ بتاتے رہتے ہیں پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک سنے جا سکتے ہیں. ہماری نشریات سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. آپ بہجت کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.